أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا کے نام سے موصول ہے. اس میں ابتداءً سورہ مائدہ کی 38 آیات شامل ہے اور اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے جس کی کل 165 آیات میں سے 110 آیات اس بارے میں واقع ہوئی ہیں. سورہ مائدہ کے بارے میں کل عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ شریعت کی تکمیلی صورت ہے. چنانچہ اس میں شریعت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے تکمیلی احکام وارد ہوئے. جو حصہ اس ساتویں پارے میں شامل ہے اس میں بھی احرام کی حالت میں شکار کر لینے پر جو سزا یا کفارہ معین کیا گیا اس کا بیان آیا. قسم توڑنے کے کفارے کا بیان ہوا اور شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حرمت کا حکم لازم ہوا. اس شراب اور جوئے کے آخری حرمت کے حکم پر بعض مسلمانوں کو تشویش ہوئی کہ جو لوگ اس سے پہلے اس حرام چیز سے شغل کرتے رہے اور اسی حالت میں انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ان کی نمازوں کا کیا بنے. یہ تشویش گویا بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح کی تشویش مسلمانوں کو تغییر قبلہ کے بعد لاحق ہوئی کہ 16-17 مہینے تک ہم جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھتے رہے اب ان نمازوں کا کیا. روح دین کے اعتبار سے اس زمن میں بڑی اہم بات واضح کی گئی کہ دین میں اصل چیز تقویٰ، خدا کا خوف، مسئولیت کا احساس، اللہ کے حضور میں حاضری اور اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے رہنا اور اس کے احکام کو توڑنے سے بچتے رہنا، جس کو ہم فی الجملہ تقویٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. دین کی اصل روح یہ ہے. اگر پہلے تکمیلی احکام نازل نہیں ہوئے اس وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے کوئی کمی ہوتی رہی تو اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوئی. فرمایا گیا اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تقویٰ اگر ہے اور وہ روح تقویٰ انسان کو ایمان کے راستے پر گامزن کرتی ہے، ایمان میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اعمال میں تدریجاً ترقی کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام احسان پر فائز ہو جاتا ہے. اسے روح تقویٰ وہ ہے جو انسان کو آخری منزل تک پہنچا سکتی ہے اور یہی مقام احسان ہے کہ جو اللہ کی پسندیدگی کا احسان ہے. اللہ کو محسنین بہت پسند ہے. اہل کتاب جو کچھ کتاب کے ضمن ہے سورہ مائدہ کے آخر میں ایک بڑی عجیب بات بیان کی کہ قیامت میں جب امتوں کا محاسبہ ہوگا تو ان کے ساتھ ہی ان کے انبیاء اور رسل سے بھی کوشش ہوگی. یہ بات آگے چل کر سورہ آراف میں بہت واضح الفاظ میں بیان ہوگی کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ہم پوچھیں گے خود رسولوں سے. چنانچہ قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا دینا؟ اور حضرت مسیح علیہ السلام انتہائی لجاجت سے جواب دے رہے تھے، اے اللہ، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ ایسی بات کرتا جس کا مجھے حق نہیں؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو وہ تیرے لیے. اس سے گویا کہ اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ امتوں کی گمراہیوں کا گویا کہ قیامت کے دن ایک صورت اس شکل میں بھی پیدا ہوگی کہ ان کے انبیاء و رسل کو وہ شرمندگی کا سامنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہو. اس کے بعد قرآن حکیم میں سورہ انعام مصحف میں یہ پہلی طویل مکی سورت ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے جو مکی ہے، اس کے بعد چار طویل ترین مدنی سورتیں. اور اس کے بعد دو صورتیں مکی ہیں، سورہ انعام اور سورہ آراف، اور یہ ہر اعتبار سے مکی صورتوں کی ایک انتہائی حسین اور جمیل جوڑے کی صورت میں قرآن مجید میں بات ہوئی. ان دونوں میں مضامین کی ترتیب بہت عجیب، دونوں میں اصل خطاب کا رخ مشرکین عرب سے بالعموم اور قریش مکہ کی طرف بالخصوص، ان کی گمراہیوں پر، ان کے شرک پر، دین ابراہیمی میں جو بدعات انہوں نے جاری کر دی ان پر سختی کے ساتھ کی گئی اور توحید کی تعلیم کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی. البتہ سورہ انعام نے ساری گفتگو کا دار و مدار امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے الفاظ میں التذکیر بآلاء اللہ پر، یعنی اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے توحید کا بیان، اللہ کے احسانات آفاق و انفس میں اس کی توحید کی نشانیاں، اس کی کمال صفات کے شواہد جو ہر طرح طرف موجود ہیں، ان کے حوالے سے شرک کی مذمت اور توحید کی دعوت. اسی ضمن میں امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تفصیل کے ساتھ ہی ہوا. واضح رہنا چاہیے کہ بالعموم جمیع اہل عرب اور بالخصوص قریش مکہ اس بات سے متعلق تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر، بلکہ وہ نسلن بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سے وابستہ سمجھتے تھے. جہاں تک قریش مکہ کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دونوں اعتبارات سے اہمیت کا حامل ہے، اس پہلو سے بھی کہ وہ علی الاطلاق پوری نوع انسانی کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے بڑے اہم مقام اور مرتبے پر پائے جاتے ہیں. علامہ اقبال نے جو فرمایا کہ بڑا ہی نی نظر پیدا مگر اس کی سے ہوتی ہے، ابھی چھپ چھپ کے سینے میں بنا دی تھی تصویریں، تو واقعہ یہ ہے کہ پوری نسل انسانی کی تاریخ میں توحید کے اعتبار سے امام الناس ابو الانبیاء اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا بلند مقام ہے. اس سورہ مبارکہ میں ان کی اس حجت کا ذکر ہے جس کا حوالہ خود اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں دیا کہ دل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ ہماری وہ حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، کیونکہ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی، چاند کی پرستش کرتی تھی، ستاروں کی پرستش کرتی تھی، بت پرست بھی تھی، بڑے بڑے ایدل انہوں نے تعمیر کیے اور کثیر تعداد میں بت ان میں رکھے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر ان آیات میں بھی جو اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوئی ہے ستارہ پرستی اور سورج پرستی کی مذمت کی، اور بڑے ہی دل نشین پیرائے میں اس بات کو کھول دیا کہ نہ سورج میں کوئی الوہیت ہے، نہ چاند میں اور نہ ستاروں میں، یہ سب ڈوب جانے والے ہیں، ان کی جیسے کسی کو بھی نہ دوام ہے اور نہ بقا. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں ان سے کیسے محبت کروں اور ان کو کیسے پوجوں کہ جو بالآخر ڈوب جانے والے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے وہ نعرہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر وارد ہوا، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والحكمة.